السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے گم شدہ خوشی کی تلاش. خوشی کیا ہوتی ہے؟ خوشی کہاں سے حاصل کی جاتی ہے؟ کیا خوشی بھی گم ہو سکتی ہے؟ خوشی کی تلاش کیسے کی جاتی ہے؟ خوشی کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خوش ہیں، اپنی زندگی سے خوش ہیں، اپنی حالت سے خوش ہیں، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے خوش ہیں؟ خوشی حاصل کرنے کے صحیح راستے کیا ہیں، غلط راستے کیا ہیں، سچی خوشی اور جھوٹی خوشی میں کیا فرق ہے؟ قومی سطح پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور انفرادی سطح پر بھی بات کریں گے. خوشی کو حاصل کرنا یہ ہر انسان کا مقصد ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو. الغرض خوشی ہر انسان کا بنیادی مقصد ہے. ہر عقل مند باشعور انسان خوش رہنا چاہتا ہے، اور اس خوشی کو پانے کے لیے انتھک جدوجہد کرتا رہتا ہے. خوشی ہے کیا؟ خوشی کی تعریف الفاظوں سے نہیں کی جاتی. میں خوش ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بتاؤں کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں. تو خوشی کی تعریف ہر انسان جانتا ہے جو خوش رہتا ہے، وہ جانتا ہے. اور خوشی کی حقیقت ہے دل کا سکون اور اطمینان. جب دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور انسان اپنے اندر راحت محسوس کرتا ہے. خوشی کا تعلق جو ہے، سکون اور اطمینان کا تعلق جو ہے، وہ جسم سے، جسم کے کس حصے سے ہے؟ آنکھوں سے ہے، کانوں سے ہے، زبان سے ہے، ہاتھ سے ہے، پاؤں سے ہے، گھٹنوں سے ہے، کس چیز سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذكر الله تطمئن القلوب. ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان ہوتا ہے. ایک ہی راستہ اطمینان اور سکون حاصل کرنے کا، اور وہ یہ راستہ ہے کہ دل مطمئن تب ہوتا ہے جب انسان کا جسم اللہ کے ذکر میں مشغور و مصروف رہتا ہے. انسان کا دل جسم کے لیے بادشاہ ہے، جب یہ بادشاہ سلامت ٹھیک رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اس کی سارے کے سارے مملکت خوش رہتی ہے اور تندرست رہتی ہے. جب یہ دل بیمار پڑ جاتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس تکلیف کا اثر اس کی رعیت میں اور پوری مملکت کے ایک ایک گلی تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. تو دل میں سکون پانے کے لیے اس انسان نے کیا کچھ نہیں کیا. جو صحیح راستہ ہے، جو آسان ترین راستہ ہے سکون حاصل کرنے کا، وہ ہے اپنے دل کو اپنے رب کے حوالے کر دیں جس نے اسے پیدا کیا. جب آپ اپنے دل کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اس دل کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے. یہ قاعدہ قانون یاد رکھ لیں، آپ اپنے جسم کی بلکہ زندگی کی جو بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، جب آپ وہ چیز کسی کے حوالے کرتے ہیں تو پھر جیسے اس چیز کی حفاظت ہوتی ہے، ویسے ہی اس چیز کا اثر آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. دل سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے انسان کے جسم میں. ہم نے اپنے دل کس چیز کے حوالے کیے ہوئے؟ سکون کی تلاش ہے، خوشی کی تلاش ہے. تلاش اس چیز کی جاتی ہے جو گم ہو جائے. ہماری زندگی سے خوشی گم ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں. کاش کہیں سے پھر سے یہ خوشی مل جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے اعتبار سے یہ سکون اور اطمینان پیدائشی طور پر بخشا تھا. جب انسان پیدا ہوتا ہے، دل کو سکون اطمینان اس کے ساتھ ہوتا ہے. بچپن میں، اس معصومانہ زندگی میں یہ سکون ساتھ رہتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اس دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ خوش لوگ رہتے ہیں وہ بچے ہیں، چھوٹے بچے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی خوشی بھی ہم چھین لیتے ہیں. جو ہی بچہ بالغ ہوتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، یہ خوشی اس سے گم ہو جاتی ہے. پھر اس خوشی کو پانے کے لیے، دوبارہ اسے حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاش میں نکلتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں جا کے ڈھونڈتا ہے، بہت کم لوگوں کو یہ خوشی واپس ملتی ہے، اور اکثر لوگ مر جاتے ہیں، انہیں دوبارہ خوشی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خوشی کی تلاش میں صحیح راستے پر چل ہی نہ سکے. چند نمونے دیکھ لیتے ہیں. ایک مزدور، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، وہ اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتا ہے. گھر سے نکلتا ہے مزدوری کے لیے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اتنا رزق کمائے جس سے اس کے گھر والے، اس کا گھر میں سکون پیدا ہو جائے، گھر والے خوش ہو جائیں. اس کا ٹارگٹ ہے کہ آج کے دن میں کتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں. چاہے جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، چاہے کسی پر ظلم کرنا پڑے، میں نے اپنے گھر کے اندر یہ خوشی لے کے جانی ہے. حرام یا حلال اس کی تمیز نہیں ہے. چنانچہ پیسہ تو وہ کما لیتا ہے، گھر میں واپس جاتا ہے، گھر کا راشن خرید کے کچھ زیادہ پیسے ساتھ ہوتے ہیں، پھر بیوی کے ہاتھ میں رکھتا ہے، خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی کتنی دیر تک رہتی ہے؟ واللہ شام سے پہلے پھر جھگڑا ہو جاتا ہے. زیادہ دیر خوشی نہیں رہتی، کیونکہ اس مال میں خوشی ہے ہی نہیں. حرام کے مال میں کہاں خوشی ہوتی ہے، کہاں برکت ہوتی ہے؟ وقتی طور پر بیوی خوش ہو گئی، بچے بھی خوش ہو گئے، لیکن شام سے پہلے پھر کسی اور بات پہ جھگڑا ہوا، پھر اسی خاوند کو، اسی مزدور کی یہی سننا پڑتا ہے، ابھی تک تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. یعنی وہ گھر سے نکلتا ہے صبح شدید گرمی میں، اس کی ساری تگ و دوڑ، اس کی جد و جہد، اس نے جھوٹ بھی بولا، اس نے فریب دھوکہ بھی کیا، اپنے رب کو بھی ناراض کیا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، پھر وہی کہتی ہے آج تک تو نے کیا کیا ہمارے لیے. گم شدہ خوشی کی تلاش میں نکلا، خوشی تو ہاتھ میں نہ آئی، لیکن بغض، نفرت، بد سکونی، بد امنی، بے اطمینانی، یہ سب کچھ اسے ملا. دوسرے دن پھر کوشش کی، چلو آج 100 روپے اور زیادہ کما کے دیکھتے ہیں. اسے عقل نہ آئی کہ کل کے دن میں نے کیا غلطی کی تھی جس کی سزا مجھے مل چکی ہے، جھگڑے کی صورت میں، بد سکونی کی صورت میں. دوسرے دن 2 قدم آگے بڑھ کے 100 ریال اور حرام کا کما کے آیا، پھر 20 منٹ کی خوشی ہوئی، پھر اگلے دن پھر جھگڑا ہوا. بس اسی بد سکونی میں وقت گزر رہا ہے، اور اس جھوٹی خوشی کی تلاش میں تگ و دوڑ کا عالم ہے. دوڑنے، یہ تھی ایک مثال، ایک مزدور جو خاوند بھی ہے پھر بیوی. بیوی کیا کرتی ہے؟ گھر میں سارا دن کام کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس نے کوکنگ بھی کرنی ہے، کپڑے بھی دھونے، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اپنے خاوند کو، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے. پھر اس خوشی، خاوند آتا ہے گھر میں، باہر سے بد مزاج، کافی تکلیفیں دیکھی ہیں، کافی پریشانی ہے، ہر طرف پریشانی پریشانی ہے، ظاہر اس کا کچھ معاشرے کا اس پریشانی کا اثر ہم پر بھی تو ہوتا ہے نا. گھر میں داخل ہوا، کچھ سکون ملے گا تھوڑا سا، وہ بیچارے بھی سکون کے لیے تیار ہے، تھوڑا سا گھر میں داخل ہوا، تھوڑی سی بد مزاجی تھی، گرمی کی شدت میں تھوڑے سے اونچی آواز میں بات کی. اب بیوی سمجھے سوچتی ہے اتنی میں نے محنت کی ہے، میرے کوئی قدر نہیں گھر میں، میں نے جو ساری محنت کی کس کے لیے کی ہے؟ تمہیں خوش کرنے کے لیے کی ہے، اور تمہارا یہ سلوک ہے، یہ رویہ ہے. پھر جب زبان چلتی ہے تو پھر بس چھریاں چلتی ہیں، اور ساری کی ساری محنت جو صبح سے شام تک ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. کہیں پر گالی ہے، کہیں پر چغل خوری ہے، کہیں پر کسی کی غیبت ہو گئی ہے، کہیں پر اس کی ماں بیچ میں آ گئی ہے، کبھی اس کی بہن بیچ میں آ گئی، کبھی کوئی رشتے دار بیچ میں آ گیا، کسی کو چھوڑا نہیں. گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں پر پیار وہاں پر تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. اس دیواجی زندگی میں تو یہ معاملہ تو رہتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات پر نافرمانی پر نافرمانی کرنا اور پھر اس کا اثر بچوں تک رہنا، بچے بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، اب خاوند پہلے سے تپا ہوا ہے، اب اس نے بھی دس سنا دی، جب پھر بھی باز نہ آئی اس کی زبان چی تو اس کا ہاتھ بھی چل گیا. خرابی کہاں پہ تھی؟ کچھ مسئلہ تو ہوا. اس بیچاری بیوی نے سارا دن جو کام کیا ہے، جو محنت کی ہے، اگر وہ تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرے، اس نے اس وقت میں کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں، کبھی رب کو ناراض تو نہیں کیا؟ اس وقت بغیر ڈرامے کے گزرتا نہیں. ایک قسط اگر اس کی رہ گئی تو اس کی خیر نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، ڈرامہ نہیں دیکھا میں نے. ٹیلی فون ہوا، غیبت کے بغیر تو اس کا وقت نہیں گزرتا. فلاں نے دیکھا تو اس نے کیا کیا تھا، دیکھا کہ وہ کیا کر رہی تھی، اس کے لباس دیکھا تھا کل وہ کیا پہن کے آئی تھی. وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتی ہے، بس ایک بات چھڑ گئی، پیٹرول ہر طرف ہوتا ہے نا، پھر یہ غیبت کی آگ لگنا شروع ہوئی. دس منٹ کی کال ہوئی، دس منٹ میں کسی کو چھوڑا نہیں. بچے نے کوئی غلطی کی، اس کو گالی دی، کسی بچے کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو گالی دی. اس کا اثر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. پہلی غلطی اللہ کی نافرمانی، دوسری غلطی آپ اپنے خاوند اور بچوں کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے رب کے لیے نہیں کر رہے ہیں. کاش دوسرے دن عقل آئی ہوتی، دوسرے دن بھی عقل آئی، اس سے زیادہ محنت کی، اس سے زیادہ بہتر کھانا پکایا، گھر کی صفائی کل سے زیادہ بہتر کی، لیکن پھر بھی بدسکونی، بے امنی. وجہ کیا ہے؟ خوشی کی تلاش تو ہے، گم شدہ خوشی کی تلاش، لیکن راستہ کون سا اپنایا ہے؟ کتنی وقت اس بیوی نے، اس عورت نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے کتنی دیر تک قرآن مجید کی تلاوت کی؟ پانچ وقت نماز، پانچ نمازیں فرض ہیں، کتنی پڑھی؟ خاوند کا حق بھی یاد ہے، بچوں کا حق بھی یاد ہے، رب کا حق کہاں ہے؟ اور آج کل تو MP3 کا زمانہ ہے، کچن میں کوکنگ کرتے ہوئے گانے سنے جا رہے ہیں، کوکنگ بھی ہو رہی ہے، گانے بھی رہی. وقت نہیں گزرتا نا بغیر گانوں کے. یہ سارے نافرمانی اکٹھی کر کے اپنے خاوند کو، بچوں کو خوشی دینا چاہتے ہیں، کبھی ملے گی نہیں. خود اس خوشی کی تلاش میں ہیں کہ میرا خاوند خوش ہو جائے، بچے خوش، کبھی خوش نہیں ہوں گے. جب تک آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہوتا، تب تک کوئی بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. تاجر تجارت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی بنے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب آپ کا بڑا نام ہوگا دنیا میں تو یہی خوشی ہے، دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان فلان بن فلان، جب یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا میں سب سے بڑا خوش نصیب اور خوش انسان ہوگا، اور لگا رہتا ہے اپنی تجارت میں اس کھوئی ہوئی خوشی کی تلاش میں. کوئی کام چھوڑا نہیں، سارے کام کر کے دیکھ لیے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، بس پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے کماؤ، اور پیسے کو دگنا کرنے کے لیے جوا بھی کھیلا، 10 گئے کبھی 20 آئے، کبھی 20 گئے تو کبھی 40 آئے، ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلدی امیر ترین انسان بن جاؤں، 20-30 سال کے بعد امیر ترین انسان بن گیا. پوچھیں ذرا اسے، جا کے سکون ملا؟ وہ گمشدہ خوشی ملی؟ اللہ کی قسم نہیں مل سکتی. جو اپنے رب کو ناراض کر کے خوشی کی تلاش میں نکلتا ہے، اسے سوائے رسوائی کے اور ذلت کے اور شقاوت کے کچھ ملتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى. سب کچھ یاد تھا اسے، اس کو اپنا رب یاد نہیں تھا جسے اسے توفیق دی، اسے تجارت اس کے لیے آسان کر دی. دنیا میں ہر تاجر چاہتا ہے کہ اس کا بزنس میں پروفٹ ہو، نفع بخش بزنس ہو. کیا سب کو نفع ہوتا ہے؟ کیا سب کا بزنس چمک جاتا ہے؟ کئی ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں، کئی بعض ایسے جو چلے جاتے ہیں آگے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کا آپ پر کیا اثر ہوا؟ اور جو چاہتے تھے وہ بھی مل گیا، خوشی ملی، کیوں نہ مل سکی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی یاد ہی نہیں ہے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. بچوں کے خواب ہوتے ہیں بچپن سے، اگر وہ خواب پورا ہو جائے تو ان کی کھوئی ہوئی خوشی مل جاتی ہے. آپ کس بچے سے پوچھیں، بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کر؟ کوئی کہتا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں وزیر بننا چاہتا ہوں. جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تعلیم میں جدوجہد کرتے کرتے ڈاکٹر بن جاتا ہے، کہ اس کو خوشی مل گئی جو وہ چاہتا تھا؟ ٹارگٹ اس کو اچیو ہو گیا، لیکن پھر بدسکونی کیوں ہے؟ کہ ڈاکٹر سکون میں رہتے ہیں، ڈاکٹر زندگی خوشیاں ہوتی ہیں. دیکھیں، میں اس خوشی کی بات نہیں کر رہا جو بنیادی طور پر دنیا میں ہے ہی نہیں، کہ خوشی کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، تو مشقت تو رہے گی، میں اس کی بات نہیں کر رہا. وہ تو اس زندگی کا ایک حصہ ہے کہ کسی شخص کو بھی خالص اور خوشی نہیں ملی دنیا سے، خوشی کے ساتھ دکھ بھی ہے، چھاؤں کے ساتھ دھوپ بھی ہے. یہ زندگی کا حقیقت ہے اس دنیا کی. الحیات الدنیا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں. میں اس خوشی کی بات کر رہا ہوں جو وہ چاہتا تھا, اس نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا, مقصد پورا ہو گیا اس کا. 20 سال مسلسل جدوجہد کے بعد ڈگری مل کے ڈاکٹر بن گیا. جاب مل گئی, پھر بدسکونی سی چھا گئی. وجہ کیا ہے؟ بچپن سے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے, چاہے جانتے ہو یا انجانے میں. والدین کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بچہ بڑا ہوگا, ڈاکٹر بنے گا, ہمارے حالات بدل جائیں گے, ہماری غربت مٹ جائے گی. اس بچے کے ذہن میں ڈاکٹر بننے کے بعد میں نے پیسہ کمانا ہے, میں نے اپنے گھر والوں کے حالات کو بدلنا ہے اور اپنے گھر کی غربت کو مٹانا ہے. اگرچہ اس وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے وطن اور قوم کی خدمت بھی کرنی ہے. یہ وطن قوم کی خدمت آہستہ آہستہ مٹتی جاتی ہے, اور دوسری بات جو ہے کہ میں نے گھر کی غربت مٹانی, حالت کو بدلنا ہے, یہ بڑھتی جاتی ہے. اور اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس غربت کو مٹانے کے لیے سارا کام کر لیتا ہے, جائز ناجائز ڈیوٹی پہ جانا, سستی کر کے جانا, دیر سے جانا, کبھی جانا کبھی نہ جانا, پھر جھوٹے بہانے بنانا, جھوٹی رپورٹیں لکھوانا. تکلیف تھی, بیمار تھا, آ نہیں سکا. یہ صرف ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا میں, ہمارے معاشرے میں ایسے کئی شعبے آپ دیکھ لیں. آپ, میں چند مثالیں دے رہا ہوں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے برے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہیں ایسے, اور اچھے بھی تو بہت ہیں. کہ خطبے کے بعد بعد کوئی کہے گا کہ یار تم نے تو سب کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا, یہ چور کی داڑھی میں تنکر. میں نے کسی کا نام نہیں لیا, نہ میں نے کسی کا اشارہ کیا, میں عام بات کر رہا ہوں. جو گنہگار ہے وہ اپنے آپ کو جانتا ہے, اور ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائیوں, ہم سب سے خطا ہوتی ہے, ہم خود اعتراف کرتے ہیں. یہ خطائیں ہم سے ہوتی ہیں جن کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. ایک اور آخری مثال لیتے ہیں, بادشاہ سلامت. ارے بادشاہ تو خوش ہوگا نا, پوچھیں جا کے دنیا کے بادشاہوں سے. خوشی کے لمحے آتے ہیں یوں, جیسے رات کو جگنو چمکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, پھر اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, پھر تھوڑی دیر بعد چمکتا ہے. یوں لمحے آتے پھر چلے جاتے ہیں. بادشاہ کو وہ خوشی کیوں نصیب نہ ہوئی جس کے لیے اس نے بادشاہت تک محنت کی؟ آپ جانتے ہیں بادشاہ ایسے بغیر محنت کیسے پہنچ جاتے ہیں تخت پر. پہنچنا بڑی جدوجہد کی بات ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. سبحان اللہ. ایک مثال دے کرتا ہوں ایک بادشاہ کی. ایک اب وفات پا چکا ہے, وہ قریب ملک میں ایک بادشاہ تھا. اس نے کتاب لکھی, مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ. وہ ہمیں ڈیوٹی بتا رہا ہے بادشاہ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کتاب میں اس نے بہت کچھ لکھا, بڑی کام کی باتیں ہیں, اپنا زندگی کا تجربہ ہے اس کا. وہ شخص کہتا ہے میرا خیال ہے اس دنیا میں کسی کو بھی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر سے کہوں, وہ کہتا ہے اپنا خیال, اظہار خیال کر رہے ہیں, دنیا کا ایک بادشاہ جس کے اشاروں سے جنگیں شروع ہو جاتی, جس کے اشاروں سے لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے اس دنیا میں خوشی کسی کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی. پھر اس نے ایک مثال دی کیوں نصیب نہیں ہوئی. کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں اپنی پیاری بیوی کے ہاتھوں پکا ہوا فلان ڈش جو ہے کھانا جو تیار کر رہا ہوں, اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ کھائیں. ایک خواہش تھی ایک بادشاہ کی. ٹیلی فون کیا بیوی کو, کہا آج آپ نے کوکنگ کرنی ہے, فلان ڈش بنانی ہے, ہم دونوں بیٹھ کے کھائیں گے. بیوی خوش ہو گئی، آج بادشاہ سلامت کو میرے بھی یاد آ گئی. اس بیچاری نے محنت کی، کھانا تیار کیا. بادشاہ سلامت کو ٹیلی فون آئے اور کہا کہ ایک وفد آ رہا ہے آپ سے ملاقات کے لیے دوسرے ملک سے، اس کے لیے میٹنگ ارینج کی ہوئی ہے. بادشاہ سلامت انتظار کر لیتے ہیں، وفد آتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، رات کے 12 بج جاتے ہیں. کہتے گھر میں جاتا ہوں، گھر میں عجیب سے سناٹا چھایا ہوا ہے، ڈائننگ ٹیبل جو ہے اتنی بڑی وسیع ڈائننگ ٹیبل ہے، اس پہ جا کے ہر طرف اندھیرا ہے، ایک لائٹ ایک جگہ پر جل رہی جہاں پر میں نے بیٹھنا تھا، وہاں پر گیا، اکیلا وہاں پہ بیٹھا. کک آئے، اسے میرے سامنے وہ اپنی پیاری بیوی کی پکی ہوئی ڈش میرے سامنے رکھی. میں ساتھ میں کرسی کی طرف دیکھتا ہوں، یہ تصور میری بیوی یہاں پہ بیٹھی ہوگی، وہ بیچاری انتظار کر کر کے سو چکی. اور میں نے اس رات کو اپنی پسندیدہ ڈش جو میرے دل چاہتا تھا، میری خوشی اس میں تھی، آج کی خوشی میری، میں نے تصور کیا تھا اس حالت میں ہوتی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس ڈش کو کھاتا، لیکن مجھے یہ خوشی نہ ملی اور دل میں حسرت سی باقی رہی. بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ مجھے شدید بھوک محسوس ہوتی، آفس میں بیٹھا ہوتا اور آفس کی دراز میں میرے بسکٹ چھپائے ہوئے تھے، اور جب بھوک زیادہ لگتی تو میں چھپ چھپ کے بسکٹ کھا لیتا تھا پانی کے ساتھ اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے. بادشاہ سلامت کو کوئی خوشی نہ مل سکی. میرے بھائی میں اور آپ کس خوشی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تلاش گم شدہ. پتہ یہ اعلان ہم لوگوں نے اپنے سینوں پہ لگایا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب نے ایک اعلان لگایا اتنا بڑا اپنے سینے پہ، چوڑا سا اعلان ہے، ہمارے سینے سے بھی زیادہ چوڑا. میں خوشی کی تلاش میں نکلا ہوں، گم شدہ خوشی کی تلاش، یہ اعلان بڑے لکھا ہم سب کے سینوں پہ. آئے دیکھتے ہیں، قومی سطح پر دیکھتے ہیں، مختلف قوموں نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 50 سال پہلے دنیا کی کیا حالت ہے اور دنیا کی کیا حالت ہے. ان 50 یا 100 سالوں میں دنیا ایسی ترقی کی ہے کہ پچھلے کئی ہزار سالوں سے ناممکن چیزیں نظر آتی تھیں. قومی سطح پر بہت ساری قومیں آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے بڑھتے بہت ہی آگے چلی گئی. ریڈ لائن تھی، اس کو کراس نہیں کرنا، اس کے اندر رہو گے تو خوش رہو گے. بس ایسی ریس میں ایک دوسرے کے پیچھے لگے کہ میں نے آگے نکلنا ہے، میں نے آگے نکلنا ہے. بس آگے نکلتے نکلتے بہت آگے چلے گئے، اب واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا تھا. خوشی سے بھی آگے چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے خوشی سامنے پڑی ہے، وہ بیچارے کہیں اور چلے گئے آگے. جاپان کو دیکھ لیں، جاپان آج کل کے زمانے میں ترقی کا ماڈل سمجھا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کے، دنیا کے ٹیکنالوجی کے ماہرین آپ کو جاپان میں ملیں گے. جاپان یہ چاہتا تھا کہ دنیا کا پہلے وہ طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک بنے، اسلحے کی طاقت کے اعتبار سے، اور بڑی محنت کی. اور اس محنت میں انہوں نے ایسا اسلحہ بنایا جسے کہتے ہیں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، نہیں ایسا سے جو جب استعمال ہو تو پھر توڑ پھوڑ دیتا ہے سب کچھ, کچھ باقی نہیں رہتا. الدمار الشامل جس میں نیوکلیئر بام بھی آ گئے, ساری یہ ساری ٹیکنالوجی آ گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ سن 1945 میں امریکہ نے دو بم گرائے ہیروشیما ناگاساکی پر اور زمین کے ساتھ برابر کر دیا, لاکھوں لوگ مارے گئے اور ان سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے ایسی بیماریاں لگیں جن کا اثر آج تک بھی موجود ہے. پھر جاپان نے سوچا کہ ہمارا راستہ غلط تھا, ہم اور راستہ اپناتے ہیں دنیا کو جھکانے کے لیے. دنیا اصل کی طاقت سے نہیں جھکے گی, دنیا جھکے گی علم کی طاقت سے, ٹیکنالوجی کی طاقت سے. فوراً اپنا جو رویہ تھا, جو اپنا راستہ تھا, بدل کر 180 ڈگری بالکل تبدیل ہو گئے, دوسری طرف چلے گئے. جد و جہد کرتے رہے اور بہت کم عرصے میں, تقریباً 60 سالوں میں دنیا میں ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ آج دنیا کے امیر ترین ملکوں میں دوسرا نمبر ہے اس کا. جب دو بڑے شہر کسی ملک کے چلے جاتے ہیں, لاکھ لوگ مر جاتے ہیں, تو اس ملک کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے, زمین پر جا کے گرتے ہیں. وہ یہی ہوا جاپان کے ساتھ. لیکن مسلسل جد و جہد میں انہوں نے کہا خوشی اب اس میں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں کو اپنائیں, اور اس کو اپناتے اپناتے بہت آگے چلے گئے. آج بھی دنیا میں ان کا نام ہے, آج بھی ہمارے گھر جو ہیں جاپان ٹیکنالوجی سے بھرے ہوئے ہیں. دنیا کی ضرورت بن چکی ہے جاپان. آپ تصور نہیں کرتے جاپان اگر دنیا سے نکال دیں تو دنیا بغیر جاپان کے کیسے لگے گی, ہمارے شاید گھر خالی ہو جائے. لیکن سوال یہ, کیا اس قوم کو خوشی ملی؟ نہیں ملی. کہاں خوشی کی تلاش؟ انہوں خوشی کی تلاش میں نکلی دنیا میں خوشی, دل میں سکون نہ ملا. کیونکہ دنیا کی خوشی میں سکون ہے ہی, یہ عارضی وقتی طور پہ ہے. بچے کی ولادت میں خوشی ہے, اس کی بیماری میں پھر غم ہے. شادی میں خوشی ہے, طلاق میں پھر غم ہے. زندگی میں خوشی ہے, موت میں اس سے زیادہ غم ہے. تو پھر جاپان نے سوچا جس خوشی کے ہم پیچھے دوڑ رہے ہیں ہمیں تو ملی نہیں. اپنے آبا و اجداد کی ہسٹری اٹھا کے دیکھی کہ وہ سکون کہاں ڈھونڈا کرتے تھے, ہم تو آگے جا کر بھی کچھ ہمارے ہاتھ میں نہ آیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ بت کی عبادت کرتے تھے, اس لیے وہ خوش تھے ان کے نزدیک. جاپان نے پھر اپنا رخ بدلا, ٹیکنالوجی جاری رکھا, پھر خوشی کی تلاش میں اپنے آبا و اجداد کے راستے پر چلے, اور بدھزم آج جاپان میں 98% بدھسٹ رہتے ہیں, 98% بت کے پجاری. وہاں سے بھی سکون نہ ملا. بت کی عبادت میں سکون ہے, پتھر خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, بڑے بڑی پہاڑوں میں یا چھوٹے چھوٹے پیس ایکڑ میں گھروں میں. بعض جب پانی میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بنا کر اپنے پرس میں یا لاکڑی کی شکل لٹکائے رکھتے ہیں اپنے معبود کو, اور دیکھتے رہتے ہیں, اسے بوسا دیتے رہتے ہیں. نہ ملا ان کو راستہ خوشی کا, کہیں سے بھی نہ ملا. یورپ کو دیکھ لیں, انہوں نے بھی ٹیکنالوجی میں کوئی کسر نہ چھوڑی, آگے بڑھتے گئے. وہی کام کیا جو جسے جاپان نے کیا, دوسری قوموں نے کیا, انتھک محنت کی, خوشی نہ ملی. دنیا میں نام ملا, دنیا میں بہت کچھ ملا, لیکن وہ گمشدہ خوشی نہ مل سکی. کیا کیا؟ واپس اپنے چر کی طرف پلٹے, سیکولرزم دین کو اس دنیا سے جدا کیا, اور آج بھی بہت سارے لوگ سیکولر ہیں دنیا میں، لیکن آج ہم سن رہے ہیں کہ لوگ پھر واپس آ رہے دین کی طرف، پھر چرچوں کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور چرچوں پھر سے ایک ہجوم سا نظر آ رہا ہے واپس. کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہاں پہ خوشی نہیں رہی، ہمیں خوشی پھر ملے گی واپس اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کر، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کر. لیکن ان کو بھی نصیب نہ ہو. جھوٹی خوشی ہے، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں لیکن دل میں پھر وہی خطرات اور جو فطرت ہے وہ کبھی یوں چمکتی ہے اور پھر دل دھڑکتے ہیں. اگر اللہ کا بیٹا بھی ہے، اللہ بھی ہے، تین ہے، ایک ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ پھر بدسکون سی چھا جاتی ہے اور ان کو خیر مل نہیں سکتی. جیسے کہ بدھسٹ دیکھتا ہے یعنی اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، یہ بت کیا کرے گا، کیا کرنا ہے اس بت نے؟ یا پھر کہتے نہیں، ہمارے اباب و اجداد اس راستے پہ رہتے تھے، بڑے خوش تھے، دیکھا نا ہمارے بزرگ کیسے خوش رہتے تھے، ان کے چہرے پر رونق تھی، یہ وجہ تھی. جھوٹے تسلی دے کے پھر اس راستے کو مضبوط سامنے رکھتے. یورپ کرسچین کی طرف واپس پلٹا، جاپان، چائنا اور دوسرے بدھسٹ لوگ جو اپنے بتوں کی طرف واپس چلے گئے، اپنے پرانی تہذیبوں کی طرف. آج مسلمان کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ ہم کہاں ہیں؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ہم بھی اس گمشدہ خوشی کی تلاش میں نکلے، ہم نے خوشی کہاں ڈھونڈی؟ اس امت کی اکثریت اس خوشی کو ڈھونڈتی ہے اللہ کے گھروں میں، مساجد میں. کاش ایسے ہوتا واللہ، اگر خوشی کی تلاش ہم اللہ کے گھروں میں آ کے ڈھونڈتے اور دیکھتے، واللہ خوشی ضرور مل جاتی ہے. اور آج نمازوں کی تعداد یہ نہ ہو جو ہم دیکھتے ہیں، واللہ مساجد کم پڑ جاتی ہے. بازاروں میں رش دیکھے، بازاروں میں کتنا رش ہوتا ہے، واللہ اللہ کے گھروں میں سے زیادہ رش ہوتا ہے. اگر ہم اس گمشدہ خوشی کی تلاش اللہ کے گھروں میں آ کے کرتے، لیکن ہم نے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت نے اس خوشی کی تلاش جو ہے وہ مزارات اور قبروں کی طرف رخ کر کے ڈھونڈنے کی کوشش کی. کبھی عرس کے نام پر میلے ہوتے ہیں، کبھی فلاں پیر کی ولادت ہے، کبھی فلاں پیر کی برسی ہے، کبھی کوئی میلہ ہے، کبھی اور مزارات 24 گھنٹے آباد ہیں. یہ خوشی کا راستہ ہے. شرک میں خوشی ملے گی، سکون ملے گا. شرک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر راضی ہوگا، انہیں خوشی عطا فرمائے گا. یا خوشی کی تلاش میں بدعتیں ایجاد کی، نئی چیزیں ایجاد کی، دل میں سکون پانے کے لیے یہ فرض 5 وقت کی نماز کبھی پڑھی، کبھی اب اس کی ضرورت نہیں ہے. نماز میں کہاں خوشی ہے؟ ان بیچاروں کو کیا پتا، جو نمازی ہیں وہ ہیں بے وقوف. خوشی کے لیے آپ کو مزید جہد کرنی پڑے گی، اور بدعات، نئی نئی عبادات کو ایجاد کر کے. ابھی جب آپ کسی عمل میں عادت پیدا کر دیتے ہیں پھر اس کا اثر نہیں رہتا. باقی ہم نماز پڑھتے عادت کے طور پہ ہیں، اب جو چیز عادت میں بدل جاتی ہے اس کا کوئی باقی اثر رہتا ہے؟ عادت ہے. تو نماز کے عادی ہونا کافی نہیں ہے، بہت سارے اور چیزوں کی ضرورت ہے. پھر بدعات کا دروازہ کھلا، اور نافرمانی. ایک نافرمانی شرک وہ کافی نہیں تھی، بدعات مکفرہ یہ کافی نہیں تھا. پھر شرک کا دروازہ کھلا، پھر بدعت کا دروازہ کھلا، اور بدعت میں، بدعت کے دلدل میں غرق ہوئے. کیا ملنا تھا بدعت سے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. گمراہی میں سکون ہے، گمراہی میں خوشی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. جہنم میں سکون ہے، جہنم میں خوشی ملتی ہے. جشن میلاد النبی کر کے دیکھا، اسی گمشدہ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ملی خوشی، اللہ کی قسم نہ مل سکی، کیونکہ ہے راستہ گمراہی کا، بدعت کا راستہ ہے. رجب کے کنڈے، شب معراج کا جشن، شب برات 15 تاریخ کو آ رہی ہے، شعبان کی 15 تاریخ، اور دیکھنا عجب بات ہے، بعض ملکوں میں پورے شہر سجائے جاتے ہیں، بلکہ جشن میلاد النبی کے لیے ربیع الاول کے پہلے دن سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہوتی رہے، لیکن اس کے لیے سہ رات لائٹیں جگیں گی. پورے 13 یا 15 دن تک، آدھا مہینہ مسلسل بدعات کا اہتمام ہوتا ہے، گم شدہ خوشی کی تلاش ہے. شب معراج، شب برات، ساری رات عبادت مصروف ہونا، اللہ کے ذکر مصروف ہونا، اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ ذکر جو شرعاً جائز ہے، جس کی ہدایت اور رہنمائی ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کامل دین کے بعد کوئی دین نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی اگرچہ بعض لوگوں کی نظر میں اچھی کیوں نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعت اچھی بھی تو ہوتی ہے، بدعت گمراہی ہے، بدعت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ساری کی ساری نئی چیز ایجاد کر بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر دوسری کوئی بھی بدعت اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ اس لیے اس حدیث کو کیسے سمجھائے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ بعض لوگوں کی نظر میں اچھی کیوں نہ ہو، بدعت پھر ہے گمراہی. ہو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے یہ سمجھا کہ کوئی بدعت اچھی ہے تو اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کی تہمت لگائی. یوں یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، جو کل دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا. یہ امام مالک کا فرمان ہے رحمت اللہ علیہ. اور ہم پیچھے پڑے ہیں اس گمشدہ خوشی کی تلاش میں، اور بدعت کا راستہ اپنایا. نافرمانیوں میں سوائے شقاوت کے اور سینے کی تنگی کے کچھ ملتا نہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں پر ہمیں خوشی تلاش کرنی تھی، ہم کن راستوں پہ چل رہے ہیں، اور کہاں ہمارا رخ ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ علاج گم شدہ خوشی کہاں ملے گی؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ امام صاحب، راحت ہمیں کب ملے گی؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب پہلا قدم جنت میں رکھیں گے تب راحت ملے گی. راحت تو جنت میں ملتی ہے، اور جنت مفت ملتی ہے. جنت کے لیے جنت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. جنت ہی خوشی ہے اور سکون ہے, جنت میں ہی راحت ہے, اور اس راستے پر چلتے ہوئے سکون ممکن ہے, خوشی ممکن ہے. اس کے علاوہ جو بھی راستہ اپناؤ گے, واللہ سوائے بدسکونی اور شقاوت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة, بس جو بھی زحزح تھوڑی دور ہو جاتے ہیں, جو بھاری چیز کو آپ ہٹاتے ہیں تو تھوڑا سا اسے دھکے دے کے تھوڑا تھوڑا زحزح کرتے ہیں, یعنی جس نے بھی جہنم کی آگ سے اپنا آپ کو تھوڑا سا بھی دور کیا ہے, فمن زحزح عن النار, جس کو جہنم کی آگ سے دور کیا گیا, وادخل الجنة, اور جنت میں داخل کیا گیا, فقد فاز, بے شک تحقیق وہ کامیاب ہوا, اور کامیابی میں ہی خوشی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذاق طعم الایمان, ایمان کا مزہ اس نے چکھا. ایمان کا مزہ بھی ہوتا ہے, ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ ذاق ذوق, ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے. ہم تو ذائقے جانتے ہیں, بریانی کے, ہم کوفتوں کے, سلاد کے, مٹھائیوں کے, کبھی ہم نے سوچا کہ ایمان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے؟ جس نے سیب کا ذائقہ چکھا ہو وہ کبھی بھول سکتا ہے؟ ایک مرتبہ جسے سیب کھایا ہو, اور جس نے دیکھا ہو کھایا نہ ہو, وہ جانتے ہیں سیب کا مزہ کیا ہے, ذائقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس سیبوں کے باغ ہوں, آپ دیکھتے تو ہیں, جانتے بھی سیب ہے کیا, جب تک آپ چکھیں گے نہیں اس کے ذائقہ کو جان سکتے ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اسی طریقے سے ایمان کا ذائقہ بھی ہے, ہم نے کبھی اس ذائقے کو چکھا ہے؟ ہم جانتے کہ سیب کا ذائقہ کیا ہے, امرود کا کیا ہے, کیلے کا کیا ہے, آم کا کیا ہے, کبھی ایمان کا ذائقہ چکھا ہے؟ آئے دیکھیں یہ ذائقہ کہاں پہ اور کیسے ممکن ہے, کیسے نصیب ہوتا ہے اور کس کو نصیب ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذاق طعم الایمان, ایمان کے ذائقے کو چکھا کس نے؟ من, جس نے بھی, رضی باللہ ربا, جو اللہ تعالی کو رب جانتا ہے اور اس پہ راضی بھی ہو جاتا ہے. اللہ کے سوا اس کا کوئی رب نہیں, اللہ کے سوا اس کا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا اس کا کوئی خالق مالک رازق نہیں. وہ جب بھی پکارتا ہے یا اللہ کہتا ہے, اے میرے رب میری مدد فرما, اے میرے رب میں محتاج ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, مسکین ہوں, محتاج ہوں, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میرا رازق ہے, تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا مشکل کشا حاجت روا ہے, اے اللہ تعالیٰ تیرے در پہ آیا ہوں, اے اللہ تعالیٰ میری بگڑی بنا دے. یہ رضامندی ہوتی ہے. دعا قبول ہو یا نہ ہو اس دنیا میں, لیکن میں اپنے رب سے راضی ہوں, کیونکہ اس کے انعامات اور احسانات ان گنت ہیں, میں گن نہیں سکتا کتنے احسانات ہیں, اور جس چیز سے مجھے محروم کیا اس میں میرا ہی بھلا ہے, مجھے یقین ہے کیونکہ وہ میرا رب ہے. من رضی باللہ ربا, یہ پہلے ہے. اور جب تک اس ربوبیت کا حق ادا نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر رضامندی ناممکن ہے. اور ربوبیت کا حق ہے عبادت کا حق, کیونکہ توحید ربوبیت کے لیے لازمی ہے کہ توحید عبادت پر ایمان لایا جائے, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں, میرے دعا، میری پکار، میری نماز، میرے روزے، میری زکات، میرے صدقات، میرے خیرات، قربان نظر و نیاز، یہ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف ایک رب کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. من رضی باللہ ربا، یہ پہلا نمبر ہے. یہ شرط مکمل ہوئی تو تیسرا حصہ ایمان کا، لذت کا، ایمان کے ذائقہ کا آپ نے تیار کر لیا. لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک تینوں پورے نہیں ہوتے ایمان کا ذائقہ ناممکن ہے. دوسری شرط ہے وہ بھی اسلامی دین ہے، اور جو اسلام کو اپنا سچا دین سمجھ کر یقین کرتے ہوئے اس پہ راضی ہو گیا اس نے بھی ایمان کے ذائقے کو چکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہی ہے. اسلام ہے کیا؟ ہم نے جانا ہے رب کی معرفت. ہم میں سے کتنی جانتے ہیں، کتنی مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں اور وہ کہتے کہ ہم حق پر ہیں. اللہ تعالیٰ کے رب جاننے کے لیے یہ لازمی ہے ان چار چیزوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنے و صفات کمال ہیں، پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اور صفات الکمال ہیں اللہ تعالیٰ کی. آج مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ اشاعرہ، اشعری لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے صرف سات صفات پر ایمان لے کے آتے ہیں کیونکہ عقل اس کو تسلیم، ان کو تسلیم کرتی ہے. عقل یہ نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایا نشان ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایا نشان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، ان صفات کو نہیں مانتے ہم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں نازل ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایا نشان ہے، کہتے ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے تم لوگ؟ کہتے ہیں عقل نہیں مانتے. ایک ہی بدعت کا راستہ، اشعریت کا راستہ، کہتے ہیں پہلے عقل ہے بعد میں قرآن اور سنت ہے اور دلیل ہے. نقل، نقل کہتے ہیں قرآن اور سنت کو، نص کو، تو پہلے عقل ہے، عقل کو آگے کرتے ہیں. اور عقل کو آگے کرتے کر کے اللہ کی صرف سات صفات ہیں. کون سی سات ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا دنیا میں غور و فکر کیا کہ خالق بھی ہے مخلوق بھی ہے. مخلوقات ہے تو خالق بھی ہے، پھر یہ خالق کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی مکلف پر سب سے پہلا واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے. جب غور و فکر کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ مخلوقات موجود ہیں. جب مخلوقات موجود ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ خالق بھی موجود ہے. جب خالق موجود ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ خالق جس نے پیدا کیا کائنات کو وہ علم بھی رکھتا ہے. وہ پھر اس لیے لازم ہوا کہ وہ قدرت بھی رکھتا ہو، اس لیے لازم ہوا کہ وہ ارادہ بھی رکھتا ہو، کیونکہ علم ہے، قدرت ارادہ نہیں تو پیدا کیسے کرے گا. تو جب علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، وہ عالم ہے، قادر ہے، ارادہ بھی رکھتا ہے، پھر اس پر لازم ہے کہ وہ زندہ بھی ہو. جب زندہ ہے تو اس پر لازم ہے، عقل نہیں مانتی اس کے بغیر. عقل کہتی ہے لازم ہے کہ وہ سنتا بھی ہو، وہ دیکھتا بھی ہو، اور وہ کلام بھی کرتا ہو. پھر آگے کہتے ہیں کلام اللہ تعالی کی صفت جو ہے، کلام آخر میں آئی ہے، اس سے پہلے عقل نے تسلیم کیا ہے سب چیزیں، کلام تو آخر میں ہے، اور کلام دین ہے، وحی ہے. تو اس لیے ہم پہلے عقل پہ مسائل کو تولتے ہیں، اگر قرآن مجید کی آیت ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل یدہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ دو کشادہ ہاتھ ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہاتھ کا معنی جو ہے طاقت اور قدرت ہے، نعمت ہے، ہاتھ کا معنی حقیقی ہاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الصاد آیت 75 میں اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر ہاتھ کا معنی قدرت ہے، نعمت ہے،
تو پھر دو قدرت ہے, دو نعمت اللہ تعالیٰ کی. وہ ان تعد نعمت اللہ تحصو ہو, گن نہیں سکتے. یہ بات کہاں سے ہے؟ کہتے عقل نہیں مانتی, کیونکہ ہاتھ مخلوقات کے ہیں, خالق کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے مخلوقات کے ہاتھ ایک جیسے ہیں کیا؟ جب سور جماعت کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں تو وہ یہ کہ جیسے کہ مخلوق کے ہاتھ ہیں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے, بغیر انکار کرے, بغیر تحریف کرتے ہوئے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں, اور بغیر مثل بیان کرنے کے اگر اللہ کے ہاتھ ہیں تو مخلوق جیسے ہاتھ ہیں, ہرگز نہیں. ان چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. آج مسلمان کی بہت بڑی جماعت دیوبندی حضرات کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ہیں, ماتوریدی ہیں, اور فروع میں حنفی ہیں. کیوں اصول میں اشعری ہیں؟ کہ اگر کوئی مسئلہ ہے عقیدے کے تعلق سے, کوئی ہم سے مخالفت کرتا ہے عقیدے کے کسی مسئلے میں, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اہل الکلام کی بنیاد پر اپنے مسئلے کو پیش کرے. قرآن سنت کہاں گئی بھائی؟ جب جھگڑا ہو یا کوئی اختلاف ہو کسی مسئلے میں, چاہے عقیدے کا ہو, عبادات کا, معاملات کا, شرعی کوئی مسئلہ ہو, اختلاف ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, یہ فرمایا عقل کی طرف واپس لوٹو, کشف ذوق وجد کی طرف واپس لوٹو, اندھی تقلید کی طرف واپس لوٹو. کس کی طرف واپس کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ قرآن اور حدیث کی طرف واپس کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں اہل الکلام کی طرف واپس پلٹے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال تو پہلے من رضی باللہ ربا, دوسری شرط وبالاسلام دینا, دین اسلام پر راضی ہو جانا. ہم جانتے ہیں اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعه والبراءة من الشرك واهله. ان تین لفظوں میں اسلام کا مجموعہ ہے. اسلام کا جو لغوی معنی ہے الاستسلام, سرنڈر کرنا, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. کس کے حوالے؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے. کس چیز کے حوالے؟ بنیادی چیز. کیا بنیادی چیز ہے دین میں؟ اللہ کے احکامات میں اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت. تو توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, یہ اسلام کی پہلی تعریف, پہلی بنیاد ہے. آج کتنے مسلمان جو توحید جانتے ہیں؟ اکثریت جانتی ہے, اکثریت غافل ہے. حقیقت کیا ہے؟ پھر ہم جھوٹی خوشی کی تلاش میں سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. دین اسلام کو نہیں سمجھ سکے آج. من رضی بالاسلام دینا, سبحان اللہ, الاستسلام لہ بالتوحید, توحید کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. والانقیاد لہ بالطاعہ, اپنا سر جھکا کے عملاً اللہ کی فرما برداری کرنا, یہ اسلام ہے. کہ جہاں پر آپ کی مرضی ہے اور آپ کے رب کی مرضی ہے, رب کی مرضی چلے گی, آپ کی مرضی نہیں چلے گی, یہ اسلام ہے. جہاں پر بیوی اور بچوں کے خواہشات ہیں اور اللہ کا حکم ہے, وہ دونوں ٹکرا رہے ہیں, اللہ کے حکم پہ عمل کر کے بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات کو چھوڑنے کا نام اسلام ہے, اللہ کی فرما برداری ہے. اور اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمین من لسانه و یده, مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں, یہ اسلام ہے. مکمل فرما برداری اللہ تعالیٰ کی عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں. وہ بھی محمد رسول, یہ تیسری شرط ہے. جس نے خوشی پانی ہے, ایمان کے ذائقے کو چکھنا ہے, تو وہ راضی ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہے. اور جب اللہ کے پیارے پیارے وسلم رسول ہے, میں یہ گواہی دیتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, پیغام لے کے آئے ہیں, اور پیغمبر کی تصدیق کی جاتی ہے. اور تصدیق کا یہ تقاضا ہے کہ جو ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس کی تعمیل کرنی ہے, جس چیز سے منع کریں اسے رک جانا ہے, جو خبر سنائے اس کی تصدیق کرنی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور حکم کی تعمیل ہوتی تھی، فوراً عمل کرتے تھے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث زندہ ہیں، آج بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج بھی موجود ہے. کوئی فرق نہیں کہ صحابی یہ سنے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اور آج ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. کوئی فرق ہے دونوں میں؟ صحابی نے براہ راست سنا اور ہم نے صحابی کی وساطت سے سنا، جیسے اس حدیث پہ عمل کرنا اس صحابی پر فرض تھا ویسے مجھ پر بھی آج فرض ہے. فرق صرف وقت کا ہے، زمانے کا فرق ہے. وہ بہترین لوگ بہترین زمانے تھے، اور آج کے زمانے میں احکامات میں تبدیلی نہیں آتی، زمانے بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی بدلتا نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور فیصلے کبھی بدلتے نہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں؟ منکرین حدیث کی جماعت صرف پرویزیت کی شکل میں نہیں ہے، بہت سارے گروہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. اشاعرہ کو لے لیں آپ، اشعریت کے اصولوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں جتنی بھی احادیث ہیں ہم ایک بھی نہیں مانتے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ آخر پہ ہمیں نازل ہوتے ہیں کہتے نہیں مانتے ہیں. ارے کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے. کس آیت سے ٹکراتی ہے؟ قرآن مجید کی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس آیت کے عین مطابق یہ ٹکراتی ہے. مثلیت پہلے اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، مثلیت ہے ہی نہیں، لیکن اپنے اصول بنا دیے. اور خطرناک اصول ہیں کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، وحی ہے، اور پھر وحی قرآن اور سنت کی شکل میں ہے، اور قرآن کو سنت سے جدا کر دیا. ہر اہل بدعت نے یہ اصول بنایا ہوا ہے. آج جتنی بدعتی گروہ موجود ہیں، واللہ جتنی بھی ہیں، خوارج سے لے کے جو پہلا گروہ نکلا تھا آج کے دور تک، قادیانیت تک لے لیں، جتنے بھی گروہ نکلے ہیں، ان کا ایک ہی راستہ رہا ہے کہ بدعت اگر ایجاد کرنی ہے تو پھر قرآن سے سنت کو جدا کر لو، پھر بدعت کا امکان ہے. جب تک سنت موجود ہے تو بدعت ناممکن ہے. خوارج نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرم نہیں آتی اسے. یہ غنیمت کے میں تھوڑی سی تقسیم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کچھ زیادہ دے دیا تالیف قلب کے لیے. یہ بدبخت اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے اعدل یا محمد، انصاف کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ وہ شخص اٹھ کے چلا جاتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی پیٹھ سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے ان کے حق سے اترے گا نہیں. تم لوگ، اے صحابہ کی جماعت، تم لوگ اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھا کرو گے، دین سے نکلیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکلتا ہے. یہ خوارج کا گروہ، یہ ان کا باپ ہے، سردار ہے، جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پہلی حدیث کا رد کیا. یہ بھی حدیث کا رد ہے، انکار ہے حدیث کا. اور پھر جو بھی خوارج آئے آج کے دور تک، ان کا سب سے پہلے ٹارگٹ حدیث ہوتا ہے. حدیث کو جدا کر دیتا قرآن مجید سے، پھر وہ اپنی بدعت پہ عمل کر سکتے ہیں. روافض آئے خوارج کے بعد، روافض نے تو پہلی بنیاد سے حدیث کو گرا دیا، کہتے صحابی سارے کے سارے جو ہیں مرتد ہیں نعوذ باللہ، سوے تین یا چار یا سات کے. جب صحابی مرتد ہو گئے تو حدیث کیا بچی؟ حدیث انکار کے بغیر رافضیت پھیلا سکتا ہے؟ حدیث کے انکار کے بغیر خارجیت پھیلا سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، یہ جو جہاد کے نام پر فساد برپا ہو رہا ہے امت میں، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ دلائل تو سارے حدیث میں موجود ہیں، ان سب کو پسے پوچھ ڈال دیا. وہ قرآن مجید کی آیات، ظاہر آیات لے کے آتے اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جہاد ہے سارا. پھر جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، اشاعرہ ہے، ماتوریدیہ ہے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ حدیث کو قرآن سے جدا کیا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس، اور حدیث کو جھٹلاتے ہیں. تصوف آیا، صوفیت آئی، صوفیت نے کیا کیا؟ یہی کام کیا ہے. صحیح حدیث دسواں حدیث بیان کرے سامنے، کہتے ہیں یہ حدیث تو نہیں مانتے، عقل نہیں مانتے اس حدیث کو. سبحان اللہ. یاد رہی ہے قانون دے اہل بدعت کا کہ قرآن کو سنت سے جدا کر دیں. بدعت پہ عمل کرنا آسان ہے, ممکن ہے, جب تک قرآن اور سنت جڑے ہوئے ہیں بدعت پر عمل کرنا, بدعت کو ایجاد کرنا ناممکن ہے. ایمان کا ذائقہ حاصل کرنا چاہتے ہو, کھوئی ہوئی خوشی پانا چاہتے ہو, گم شدہ خوشی کی تلاش کا خاتمہ بہت قریب ہے, واللہ قریب ہے. زندگی ساری لگا دو گم شدہ خوشی کبھی ملے گی نہیں, ملے گی تو یہاں پہ ملے گی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ ذکر جو سنت کے مطابق ہو, بدعتی ذکر نہ ہو. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو عملا. اور پھر من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے ان تین چیزوں کو پایا ہے جیسا کہ پانے کا حق ہے, واللہ اس نے خوشی بھی اپنی پالی, دنیا اور آخرت کی لذت بھی اسے ملی, اور دل میں سکون اطمینان بھی ملا. اس کے علاوہ خوشی کا کوئی راستہ نہیں ہے, اور خوشی مل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب منہج کو سمجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت, حق المعرفہ عطا فرمائے. اس دین کی قدر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دے, اور اللہ کے پیار پہ وسلم محبت اور اتباع ہمارے دل میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے دور فرمائے, محفوظ فرمائے, اور ہر سنت کو ہماری زندگی میں خوبصورت بنا دے, مزین بنا دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.